أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. سورہ انفال شروع کیا گیا ہے. چونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں وقت زیادہ ہے تو ذہن میں یہ ہے کہ ایک گھنٹہ درس رہا کرے تاکہ ساتھیوں کو بھی سہولت رہے، اندازہ ہو. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے انجام کو بیان فرمایا ہے، چونکہ اس سے پہلی صورت میں کافروں کی جہالت اور ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور ان کا فتنہ اور فساد، اس کا بیان زیادہ فرمایا تھا. اب اگلی صورت میں گویا اس کے انجام کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ویسے ان کے حالات ہوئے تو اس کا انجام بھی ان کے ساتھ ویسا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں پر انعام اور احسان اس کو بیان فرمایا گیا ہے. کیونکہ ایمان والے، اطاعت کرنے والے، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے تھے، تو پھر اس کا انجام بھی ان کے سامنے اسی حساب سے آیا. پہلی آیت جو ہے اس کے شان نزول میں کچھ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع پر یہ نازل ہوئی. زیادہ تر اس صورت میں جنگ بدر کے جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اسی میں ایک بات یہ بھی پیش آئی تھی کہ جب لڑائی ختم ہوئی تو تین حصے ہو گئے تھے صحابہ کے. ایک حصہ تو وہ تھا جو دشمن کے مخالفین کے تعاقب میں تھا، پیچھے گیا ان کے تاکہ ان کو دور تک بھگائیں اور وہ واپس آ کے پھر حملہ نہ کریں، اور ایک حصہ وہ تھا کہ جو جو کچھ وہ مال وال چھوڑ کے جا رہے تھے اس کو سمیٹنے کا کام کر رہے تھے. اور ایک جماعت صحابہ کی وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کہ آپ تنہا نہ ہو جائیں آپ کے پاس کھڑے رہے. تو ان میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا کہ یہ جو مال ہے یہ کون لے گا. جو لوگ جمع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لے لیں گے اس کو, اس لیے کہ ہم نے اس کو جمع کیا. جو لوگ پیچھے جانے والے تھے دشمن کیے, انہوں نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو نہ بھگاتے تو تم کہاں سے اٹھا پاتے. جو حضور کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ بھائی سب سے ہم کام میں ہم تھے. تو جب یہ سوال پیدا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے مال کے بارے میں, لڑائی میں جو مال ہاتھ آتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے, اور نفل جو ہے وہ زائد کو کہتے ہیں, اور لڑائی میں جو مال ملتا ہے اس کو زائد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہ کمائی ہوئی, نہ پڑھائی لکھائی چاہیے, نہ صنعت و حرفت چاہیے, نہ وراثت میں ملنے والی چیز ہے, نہ کوئی عطیہ اور ہبہ دیتا اس کا, یہ نفل کہلاتا ہے. اور ایک غنیمت کا لفظ بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے یہی مال کے لیے, اور ایک فے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. لفظ فے استعمال ہوتا ہے, لفظ غنیمت استعمال ہوتا ہے, لفظ نفل اور انفال استعمال ہوتا ہے. فے تو ہے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جاتا ہے, لڑائی ہونے کی نوبت نہیں آئی دشمن کے ساتھ, بھاگ گیا دشمن تو مال چھوڑ کے بھاگ گیا وہ مل گیا, یا دشمن اتنا مروب ہو گیا کہ اس نے پیسے اسے دے کے جان چھوڑا لی کہ بھائی یہ لو اور ہمیں چھوڑو ہم جا رہے ہیں, اس کو فے کہتے ہیں. اور غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد میں جب کامیابی حاصل ہو تو پھر مسلمانوں کو اس کامیابی کے ساتھ میں جو مال مل جاتا ہے وہاں پر وہ غنیمت کہلاتا ہے. اور انفال جو ہے یہ دونوں کو بولا جاتا ہے, فے کو بھی بولا جاتا ہے اور غنیمت کو بھی بولا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش رہے گی, اس میں اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں, اللہ ہی جانتا ہے ان مصلحتوں کو. یہاں پر کفر اور ایمان اور حق اور باطل اور اچھائی اور برائی ٹکراؤ کے ساتھ رہے گی, اور ہر زمانے میں اہل حق کو اہل باطل سے ٹکراؤ رہے گا, زبانی رہے گا, فزیکلی رہے گا, مختلف قسم سے ٹکراؤ کے بغیر یہ دنیا میں آدمی زندگی گزار سکتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلائیے اور گمراہوں کے راستے پر مت چلائیے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں تین راستے ہر وقت رہیں گے, نہیں تو پھر اگر وہ نہیں رہنے والا ہے تو اب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا کریں گے, بعد میں آنے والے سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا کریں گے. یہ ہے, یہ ایک انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام کسی مسئلہ سے نہیں رکھنا چاہتے تو شیطان کو ہی مار ڈالتے, سب یہ خباثت کی جڑ یہ ہے اس کو ختم کرو, ان کی قدرت میں ہے, ان کے لیے کیا مشکل ہے. انسانوں کے درمیان اندر سے نفس نکال دیتے کہ یہی شرارت کراتا ہے اس کو نکال دو بس, تو وہ تو ہے رکھا ہوا اور شیطان کو بھی موقع دیا ہوا ہے, اور ذریت ہے پوری اس کی, وہ اکیلا بھی نہیں ہے اور انسانوں سے زیادہ ہے, ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, ایک اور دس سے زیادہ کا تناسب ہے, ایک انسان کا دس جنات اور شیاطین سے تناسب ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بلکہ. تو یہ سارے جو ہیں خباثت کی جڑ ہیں, ان کو نکال دو. اور جو ان کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں وہ سب ان کی امت اور ان کی ذریت شمار ہوتے ہیں, تو وہ پھر الگ چیز ہے. اور انسان جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا لشکر شمار ہوتا ہے, چونکہ انسانوں میں جو شریر ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنا استاد مان لیتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ان کی قسمیں لکھی ہیں, اس میں ایک مستقل بیان ہے یہ, چونکہ شیطان اپنی شیطنت کو نہیں دکھا سکتا اتنی اس کے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے. انسان کے پاس اس کے پاس جو ذہانت ہے جو فطانت ہے جو وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں شیطانوں سے. اس لیے جب شیطانی کام انسان کرنے لگتے ہیں تو شیطان سارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے شاگرد ہو جاتے ہیں, وہی آپ ہمارے باس ہیں. تو وہ الگ اس کے ساتھ میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نہیں کیا اس نظام کو. تو ہوتا یہ ہے یہاں پر کہ اس دنیا میں امتحان لینا ہے, اور امتحان میں دونوں طرح کے حالات رکھنے ہوتے ہیں. امتحان کا مطلب ہی وہ ہے. آپ کسی کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو چوری کی عادت پڑ گئی شاید, اور آپ اس کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ اس کو چوری کی عادت ہوئی نہیں ہوئی, تو آپ کرتے کیا ہیں؟ ہر چیز کلین کر دے کے ہر چیز چھپا دے کے رکھ دیتے ہیں؟ نہیں, کچھ آپ کو چانس دینا ہوتا ہے کہ یہ چوری کرے, انجان ہو جانا پڑتا ہے, رکھ کے ہوشیاریاں کرنی پڑتی ہیں اس میں کہ بھئی یہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے دیکھیں, ورنہ تو پھر امتحان کیسا کریں گے آپ؟ اگر سامان سارا آپ نے لا کر میں رکھ دیا, چھپا دیا, کوئی چیز باقی ہی نہیں رکھی شرارت کرنے کے واسطے, چوری کرنے کے واسطے, تو پہچانا کیسا, پکڑا کیسا جائے گا؟ غلطی کرنے والے کو اگر پکڑنا ہے تو غلطی کا چانس دینا ہوتا ہے. تو بے شمار مسئلے آتے ہیں اللہ پاک کی, اس لیے اس دنیا میں حق و باطل رہیں دونوں رہیں گے, اور دونوں طرح کی زندگیاں رہیں گی. باطل میں دو بنیادی زندگیاں ہیں, ایک ضلالت اور ایک غضب کی مستحق والی, اور ایک صرف راستے سے بھٹکی ہوئی والی. وہ دونوں کے دونوں راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن مغضوب ان کو کہتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے زدم زدی میں غلطی پہ جائیں, وہ بہت زیادہ غصے کی چیز ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ نادانستہ بھولے پننے غلط راستے پہ نکل گئے. نادانستہ طور پر بھولے پننے غلط راستے پہ نکل گئے یا والدین ہوتے ہیں, وہ بھی گمراہی کا ہی راستہ ہے, وہ بھی سیدھا جہنم میں ہی جائے گا. کیونکہ جو غلط راستے پہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اینڈ بھی غلط ہی ہوگا. بھول سے کوئی آدمی غلط ایگزٹ لے لیا, بھول سے کوئی آدمی غلط ہائی وے پہ چلا گیا, تو یہ تھوڑی ہے کہ منزل پہ پہنچے گا, وہ تو غلط منزل پہ ہی جائے گا, صحیح منزل پہ تو نہیں جائے گا. اور اگر جان بوجھ کے گیا تو یہ تو شرارت ہوئی ایک معنی میں. تو مغضوب علیہم جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر مخالفت کی اور اہل حق کے ساتھ میں ٹکراؤ کیا محض حسد اور عناد کی وجہ سے. اور والدین ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ نہیں تھا غلط راستے پہ جانے کا, وہ جانتے بوجھتے نہیں, وہ بس نکل گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سیدھا راستہ یہی ہے شاید. اسی لیے مغضوب علیہم کی عام طور پر تفسیر یہود سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب میں اتنی تفصیلات تھیں کہ ان کو اسلام قبول نہیں کرنے کی کوئی وہ نہیں تھی, کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس, وہ مغضوب علیہم کہلائے. اور غال جو ہے وہ عام طور پر وہ نصارہ سے تعبیر کی جاتی ہے, کیونکہ نصارہ میں جو گمراہی آئی وہ ضلالت کی وجہ سے آئی, ضد اور ہر درمی کی وجہ سے نہیں آئی, کیونکہ ان میں عابد اور زاہد بہت ہوتے تھے. قسیسین اور رحبان جن کو کہتے ہیں, سنیاسی بن کے زندگی گزارنا, نن بن کے زندگی گزارنا, ان کی بڑی تعداد پہلے پائی جاتی تھی. تو وہ لوگ عابد اور زاہد ہوتے تھے, تو ان کی نہیں, ان کا انٹینشن نہیں تھا غلط راستے پہ جانے کا, مگر نکل گئے غلط راستے پہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس امت میں بھی مغضوب علیہم ہوتے ہیں اور ضالین ہوتے ہیں, امت مسلمہ میں بھی. کیونکہ جن کے حالات یہودیوں سے ملتے ہوئے ہوں گے وہ اس امت کے یہودی ہیں, اور جن کے حالات عیسائیوں سے ملتے ہوئے ہوں گے وہ اس امت کے نصارہ اور عیسائی ہیں. کچھ ایک ایسی جماعت آپ کو ملے گی ہر زمانے میں مسلمانوں میں کہ وہ انٹینشنلی نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر غلط راستے پہ چل رہی ہے. جو لوگ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سیدھا ترجمہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ کون اسے مراد ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ضد کرتے ہیں, اہل حق سے ٹکراتے ہیں, علماء سے جھگڑتے ہیں, علماء سے بحث کرتے ہیں, جہالت والے راستے پر, معلوم ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا وہ علم کا نہیں ہوتا, غلط راستہ ہے, چلتے ہیں, چل رہا ہے برابر. اس امت میں بھی یہود و نصارہ ہیں, اس امت کے یہود و نصارہ الگ ہوتے ہیں, یعنی وہ مغضوب علیہم کے راستے پہ چلنے والے صفات والے ہوتے ہیں مغضوب علیہم کے, اور یہ ضالین کے صفات پر ہوتے ہیں. تو اس میں اہل اس دنیا میں ٹکراؤ ہے یہ رکھا ہوا, یہ ٹکراؤ بعض مرتبہ معمولی سطح کا رہتا ہے اور بعض مرتبہ بہت ہائی سطح کا ہو جاتا ہے. دونوں کے احکام ہیں، دونوں کے مسائل ہیں، نمٹنا آپ کو ہر صورت ہے، جن حالتوں میں اللہ پاک نے رکھا ہو اس حالت میں آپ کو نمٹنا ہی پڑے گا. اس آپ کی انفرادی زندگی سے صرف ٹکراؤ ہے تو آپ کو اپنی انفرادی زندگی کو سیو کرنا پڑے گا. بہت لوگوں کو اس میں بڑا کنفیوژن ہے کہ بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، بس عقیدے صحیح ہو جائیں عبادت کر لیا کرے بندہ. ارے بھائی یہ مستقل زندگی ہے، پوری تین زندگیاں ہیں مستقل اسٹائل ہیں لائف کے پورے، آپ کو ٹوٹلی کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا. آدھے تیتر آدھے بٹیر میں نہ ادھر کا مقبول ہوتا آدمی نہ ادھر کا مقبول ہوتا، نہ ادھر نہ اللہ کے پاس معتبر ہوتا نہ دنیا داروں کے پاس معتبر ہوتا. کوئی ایک آدمی سوجھ بوجھ اختیار کر کے ایک راستے کو اختیار کر لے، بلا سے غلط راستے کو اختیار کر لے تو کم از کم دنیا کا تو فائدہ ہوگا، اس میں آخرت کا نہیں ہوگا. لیکن یہ بڑی عجیب و غریب اس وقت مسلمان کی صورتحال ہے. تو اس ٹکراؤ میں بعض مرتبہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے بھی احکام ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں. اسلام میں محبت بھی ہے دشمنی بھی ہے، محبت کی جگہ پر محبت اچھی چیز ہے، دشمنی کی جگہ پر دشمنی اچھی چیز ہے، نفرت کی جگہ پر نفرت اچھی چیز ہے. اور اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے نہیں ماننے پر ہے. سخت سے سخت دشمن آپ کا وہ بھی ایمان لے آیا، اسی دن یا اسی وقت اسی سیکنڈ میں حقیقی بھائی سے زیادہ قریب ہو جائے گا، اس کو اس سے زیادہ چاہنا پڑے گا حقیقی بھائی سے زیادہ، اس کے حقوق ایسے متعلق ہو جائیں. کیونکہ ہمارا خونی رشتے سے کوئی معاملہ ہے نہ، زبان سے کوئی معاملہ ہے نہ، جگہ سے کوئی معاملہ ہے نہ، وطن سے کوئی معاملہ ہے نہ، مال و دولت سے کوئی معاملہ ہے نہ، حکومت سے کوئی معاملہ ہے. مسلمانوں کا تعلق ایک انسانوں کا جو رابطہ اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا دوست وہ تمہارا دوست، جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن. اللہ کے یہاں بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جن کو اللہ نے پسند، جو اللہ کے پاس پسندیدہ وہ تمہارے پاس پسندیدہ ہوں، جو اللہ کے پاس ناپسندیدہ وہ تمہارے پاس ناپسندیدہ ہوں. تمہارے پاس پسندیدہ ہونے کا مطلب پھر اللہ سے لڑائی مول لینا ہے، تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اسی لیے ہم جیسے اپنے عقیدے میں مختار نہیں ہیں، ایسے ہی ہم اپنی محبت اور نفرت میں بھی مختار نہیں ہیں کہ جسے چاہے نفرت کریں، جسے چاہے محبت کریں، جسے چاہے دوستی کریں، جسے چاہے دشمنی کریں، ہم پابند ہیں. اسی لیے قرآن حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ محبت اور نفرت یہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے جب آدمی میں اس کا جذبہ آتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، نہیں تو اس کا ایمان ناقص رہتا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے نفرت کی تو اللہ کے لیے. معلوم ہوا کہ بعض اوقات نفرت بھی کرنا پڑتا ہے. جس نے خرچ کیا تو اللہ کے لیے، جس نے روکا یعنی خرچ نہیں کیا تو اللہ کے لیے. معلوم ہوا بعض مرتبہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے. بے شمار مواقع زندگی میں آتے ہیں کہ وہاں خرچ کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، وہاں رکنا پڑتا ہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. تو اس میں پھر احکام متعلق ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض مرتبہ لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، اور عام طور پر لڑائی کی نوبت دوسرے کی طرف سے آتی ہے، اسلام کی طرف سے نہیں آتی، اہل اسلام کی طرف سے نہیں آتی. ہمیشہ لڑائی دوسرے کی طرف سے ملے گی آپ کو، کیونکہ اہل اسلام کو یہ تو حکم ہے کہ تم خود اسلام پر عمل کرو اور اسلام کو پھیلاؤ. سامنے والا نہیں مانتا تو اس کے بعد والے کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں مانتا تو اس کے بعد والے کے پاس چلے جاؤ. لیکن سامنے والا بیچ میں اڑ جائے کہ نہ میں مانوں گا نہ تیرے کو آگے بڑھنے دوں گا تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، یہ وہاں جا کے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس کے بھی احکام ہے باضابطہ. پورا جو نظام قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں نا سب کے مسئلے ملیں گے آپ کو، اس میں سب سے متعلق ہدایت ملے گی. اب یہ ہے کہ سب لڑائی کے اندر کچھ مال آ جاتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں اس کو بیان ہے. لیکن میں نے انتخاب اس وجہ سے نہیں کیا اس صورت کا، اس کے مضامین آپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بعض ایسی صفات اور ایمان والوں کے احوال اور ایمان والوں کے انجام کے عجیب تفصیلات ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، جنگ میں حاصل ہونے والے مال کے بارے میں، کہ ان کا کیا حکم ہے. قل انفال للہ والرسول، آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے. اس میں جو مال ملتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہے، اللہ تم نے کسی نے کمایا نہیں، لیکن اتنی محنت کی تو محنت اللہ کے لیے کی، محنت تو اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، یہاں پہ کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے کبھی بھی یہ چیز انسانوں کے لیے حلال نہیں تھی. مال جو کچھ بھی جنگ میں اسلام کی اشاعت کے جنگ میں مال حاصل ہوتا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے اور آسمان سے آگ برستی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی، اور وہ علامت ہوتی تھی اس جنگ میں کہ مقبول ہونے کی اللہ کے یہاں، کہ اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ اللہ کے پاس مقبول ہے اور یہ عمل اللہ کو پسند آیا. اور جس مال کے ساتھ یہ ہوتا کہ اس کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو آگ نے نہیں جلایا تو وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ عمل ہی گڑبڑ آ گیا ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، وہ ایسے ضائع کر دیا جاتا تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خاص باتوں میں مجھے اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، خصوصیت دی مجھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت جو ہے نا وہ میرے لیے حلال کیا گیا، میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، جو ان کو تقسیم کرو یا اس کو استعمال کر لیں. کیونکہ اس کے لیے تو لڑائی نہیں ہے، نہ مال کے لیے لڑائی ہوتی کبھی بھی، نہ ملک کے لیے لڑائی ہوتی. اسلام میں کبھی مال اور ملک کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے. اسلام میں ہمیشہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، جب بھی ہوئی ہے لڑائی. من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اسلام کی اشاعت کے لیے محنت کی، وہ اللہ کے راستے میں ہے. دولت کے لیے بھی نہیں ہوتی، حکومت کے لیے بھی نہیں ہوتی. حضرت صحابہ یہی بولتے تھے کہ ہم تمہاری دولت لینے یا حکومت لینے نہیں آئے، ہم تم کو مسلمان بنانے آئے. تم مسلمان ہو جاؤ، تم ہی بیٹھے رہو، ہمیں کوئی بحث، ہمیں دوسرے کام بہت ہیں. وہ اسلام کے دائرے میں رہنا پڑے گا. حکومت اب تمہاری چلے گی نہیں، رہو تم ہی لیکن چلے گی تمہاری نہیں، چلے گی اللہ کی. یہ بولتے تھے. اس زمانے کی مشکلات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ چلے گی اللہ کی مگر میرے راستے سے، یعنی مین پاور میرے پاس ہوگا، نافذ میں ہی کروں گا. بولتا ہے کہ بھائی نافذ ہی کرنا ہے نا مجھے، کہہ لینا میں کہ نہیں، تم سے ہوتا ہی نہیں، ہوگا تو ہم سے ہی ہوگا. یہاں پہ آ کے پھر سرپٹول ہو جاتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو اس امت کو حاصل ہوئی. احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا اور پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پانی کا بدل بنایا گیا. پانی نہیں ہے، اب سفر میں ہے، تیمم کرو، نماز پڑھو، کوئی سفر. عبادت خانے میں جا کے عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، عبادت خانہ ہے تو عبادت خانہ ہے، نہیں تو ٹھیک ہے جہاں آپ ہیں وہیں پہ نماز شروع کر دو. مسلح بچھانے کی بھی ضرورت نہیں، مسلح بچھانے کا رواج بعد میں پڑھا ہے، نماز اصل مسلح بچھا کے نہیں ہے، نماز اصلی مسلح پہ نہیں ہوتی تھی. مسجد نبوی میں بھی مسلح نہیں ہوتا تھا، مٹی تھی، مٹی کے اوپر پڑھی جاتی تھی نماز، فرش بھی نہیں ہوتا تھا پتھر کا. بعض مرتبہ صحابہ جو ہے نماز کے دوران سجدے میں جانے سے پہلے ذرا صاف کر دیتے تھے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا کہ تغرب وجہ کا، پیشانی کو مٹی لگنے دے، یہی تو مقصد ہے عاجزی اور ذلت ظاہر کرنے کا اللہ کے لیے. میل لگ جائے گا، کچرا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ارے بھائی، ناک کو لگ رہی لگنے دے، پیشانی کو لگ رہی لگنے دے، اللہ کے لیے دلیل اپنے آپ کو کرنا ہے نا، اللہ کے سامنے اپنی ذلت ظاہر کرنا ہے. پہلے وہ بھی کانسیپٹ نہیں تھا، جو مسلح وغیرہ کا رواج یہ بعد میں آیا. کارپیٹ ہے صبح، ارے بھائی نماز کیسے پڑھے، مسلح ہی نہیں، پتہ نہیں ایسا عادت بن گئی اس کی کہ اب ذہن میں آتا ہے کہ اس کے بغیر ہوتی نہیں جائے نماز. جگہ پاک ہے نماز پڑھو، فرش ہے تو بھی پڑھ لو، نہیں ہے اس پہ گھاس ہے تو بھی پڑھ لو، نہیں تو نہیں، مٹی ہے تو بھی پڑھ لو. بلکہ جتنی سالڈ زمین ہوگی اتنا صحیح معاملہ ہے وہ، کیونکہ وہ قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے پہلے جو شب قدر پیش آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد، اس میں آپ نے فرمایا کہ شب قدر اس رمضان میں کب ہوگی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹی اور میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بارش کی وجہ سے چھت میں سے پانی ٹپک کے کیچڑ ہو گیا تھا. کیونکہ چھت جو تھی نا وہ کھجور کے پتوں کی تھی، مسجد نبوی میں جو چھت تھی پہلے کھجور کے پتوں میں کی تھی، اور پتوں سے تو بارش رس جاتی ہے، ٹپک جاتا ہے پانی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے رمضان میں آپ کے بتانے کے بعد میں ہم نے غور کیا کہ کس رات میں عشاء کی نماز آپ اس حالت میں پڑھ رہے ہیں کہ زمین گیلی ہو گئی ہے اور پیشانی کو جو ہے نا مٹی لگ رہی ہے, کچی مٹی لگ رہی ہے, تو وہ 21ویں شب تھی رمضان کی. تو وہ تو شب قدر کب تھی اس کو سمجھانے کے لیے وہ روایت ہے, مگر میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں تو اگر پانی بھی پڑ گیا تو پھر کچی زمین پہ پڑتے تھے, یہ بھی نہیں کہ اس کو خشک ہونا ہے مٹی پہ پڑنا ہے. فرما وجوہلت لی الارض مسجدا وطہورا, زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, پوری زمین ہی مسجد ہے جہاں چاہے پڑھو, اور پوری زمین میرے لیے طہور بنا دی گئی ہے, پانی ہے تو ٹھیک ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. ونصرت بالروض مسافت شہرین, اور روضہ نے فرمایا کہ میری خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ مجھے روض سے مدد دی گئی ہے, میرا روض ڈال دیا گیا ہے انسانوں پر 2 مہینے کی مسافت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا کوئی آدمی ارادہ کرتا اور پہنچنے میں 2 مہینے چاہیے ہوتے جب سے اس کے دل میں ڈر شروع ہو جاتا تھا, اور سامنے جانے کے بعد تو بہت سو سے زبان سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تھے, وہ کانپتے رہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے, ان سے کبھی مزاح فرماتے تھے, دل کھولتے تھے, پھر کہیں جا کے ان کا منہ کھلتا تھا. یہ تو روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے آپ نے اس وقت کے جو سب سے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو ڈائریکٹ خطوط لکھ دیے. کب کوئی مدینے کی مندر منورہ میں کوئی باضابطہ نظم ہو گیا اس کے بعد میں نہیں لکھے, یہ خطوط تو آپ نے شروع میں لکھ دیے تھے. جیسے ہی یہاں ان لوگوں سے صلح ہوئی بھائی آپ نے خطوط بھیج دیے, صلح حدیبیہ جیسے ہوئی دعوت کہ عام اجازت ہو گئی, رکاوٹ ختم ہو گئی, آپ نے خطوط بھیج دیے. اور کس کو بھیجا؟ بھیجا کسرا کو, بھیجا ہرقل کو, بھیجا روم کے اور جناب والا ایران کی جو اس وقت سب سے بڑی سلطنتیں تھیں ان کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیج دیے. چھوٹے چھوٹے نوابوں وغیرہ رجواڑوں کے پاس تو بھیجے ہی بھیجے, بادشاہوں کو بھی آپ نے بھیجے, اور ان کو بھی ہیبت ہوتی تھی. بلکہ اس نے یہاں تک ہرقل کی جو بات لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں شروع میں ہی, یہاں تک ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے پاس جاتا اور ان کے پیر دھو کر پیتا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے, میں ان کے پیر دھوتا سعادت کو حاصل کرتا. یہ ہرقل نے کہا تھا, اور یہ کہا کہ وہ اس میری زمین کے مالک ہو کر رہیں گے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تمہاری سعادت اس میں ہے کہ تم ایمان لے ہو. یہ اس نے اپنی قوم کو تقریر کی تھی اپنی قوم کے سامنے, قوم ساری بگڑ گئی اور اس نے جناب والا گڑبڑ کر دی. جب سب قوم بگڑ گئی تو اس نے سوچا کہ یہ نہیں مانتے تو میں اکیلا مان کے کیا کروں. تو اس نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا بات کا, میرا مقصد یہ تھا کہ تم کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں بات پلٹا دیا اور اسی پر رہا, مرا پھر کافر ہی ہو. حالانکہ اتنی عقیدت تھی اس کو, اتنا یقین تھا اس کو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مہربانی کی بات ہوتی ہے کہ کس کے لیے, کس کا نصیبہ اچھا ہے کس کا نصیبہ خراب ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تو اسی سوال کو اللہ پاک نے دہرایا اور یہ فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے مال کے بارے میں. اولی الانفال للہ والرسول, آپ یہ فرما دیجئے کہ انفال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے, یعنی مالک حقیقی تو اللہ ہیں اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ وہ تقسیم فرمانے والے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دینے والا ہوتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تمہارا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے, چیزیں سب اللہ کی ہیں. واصلحوا ذات بینکم, اور اصلاح کرو تم آپس کے درمیان کی. تم آپس کے درمیان مال کو بنیاد بنا کے لڑو نہیں. وہ جو اختلاف ہو گیا نا تھا کہ ہو گیا تھا نا کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا, اس کو فرمایا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس میں کسی کا بھی نہیں ہے, یہ ہمارا ہے, جس کو دینا ہے دیں گے جس کو نہیں دینا ہے نہیں دیں گے. تم آپس میں اپنے تعلقات خراب ہونے مت دو. اصلاح ذات البین اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق صحیح ہونا, خاندان والوں کا آپس میں تعلق صحیح ہونا, ایک جگہ کام کرنے والوں کا آپس میں تعلق صحیح ہونا, ایک جگہ رہنے والوں کا آپس میں تعلق صحیح ہونا, اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آپس کے تعلقات خراب ہونے سے اپنے کو بچاؤ, اس لیے کہ یہ مول دینے والی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑنے والی چیز ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے. لا اقول انها حالقۃ الراس حالقۃ الشعر بل تحلق الدین. یہ نہیں کہتا کہ یہ فساد ذات البین جو ہے تمہارے آپس کے تعلقات کا خراب ہونا یہ بالوں کو مونڈے گا، نہیں بال نہیں مونڈے گا، یہ دین کو مونڈے گا. آپ کبھی بھی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے بہت سارے کام بندہ کر رہا ہوگا لیکن تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ہر وقت بدگمانی میں، غیبت میں، فساد میں، عداوت و کینہ دشمنی میں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے میں، ایک دوسرے کی جان کے، مال کے، عزت کے پیچھے پڑے رہنے میں اتنی حرکتیں ہوتی ہیں مخالفت میں کہ اگر اس کے دین کو کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ زکات بچتا، نہ حج بچتا. کیونکہ جو نقصان پہنچایا جاتا ہے دوسرے کو اس کا حساب اس کو اعمال کی شکل میں کل قیامت میں دینا ہے ریٹرن میں. وہاں مال نہیں ہے ریٹرن کے لیے، اعمال ہی ہیں، اور اعمال میں نماز سب سے مقدم ہے، وہ نماز تقسیم کر دی جائے گی، روزے تقسیم کر دیے جائیں گے، بھائی اس کا ثواب تم لے لو، اس کا ثواب تمہارا حق ہے تم لے لو، تمہارا حق ہے تم لے لو، تمہارا حق ہے تم لے لو. اب یہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس لیے تحلق الدین فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا زور دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ تم آپس مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں آ کر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے. نہیں، یہ تو چھوڑ دو کہ یہ تمہارا حق ہی نہیں بنتا، اس میں دیں گے نہیں دیں گے، کس کو کتنا دینا ہے وہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے وہ کام. تمہارا کام یہ ہے کہ تم آپس کے تعلقات خراب ہونے مت دو. یہ ایک بہت بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، اور سب کے لیے، میاں بیوی کے لیے بھی ہے، گھر میں دو آدمی ہو تو ان کے لیے بھی ہے، دس آدمی ہو تو ان کے لیے بھی ہے، پورا کنبہ قبیلہ فیملی ہے تو ان کے لیے بھی ہے، پوری کمیونٹی ہے تو ان کے لیے بھی ہے، پوری سوسائٹی، سب کے لیے ہے. یہ مسئلہ کہ فساد ذات البین آپس کے درمیان کے تعلقات کے خراب ہونے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے. اس لیے میرا اور جدال اور خصومت سے خاص طور پر روکا گیا اسلام میں، ایک دوسرے کی بات مت کاٹو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو مت، ایک دوسرے کے مقابلے میں حق کا دعویٰ کرنے میں احتیاط کرو. کہہ سن کے جتنا ہو سکتا ہے لے لیا، نہیں ہو سکتا ہے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہو اور اس کے باوجود جدال سے اور میرا سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ جگہ پر اس کو عالیشان محل بنا کے دے دے گا. اپنے کو ملتا ہی کیا تھا، وہاں جنت میں اعلیٰ محل مل جائے گا. اور جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے کہ تعلقات خراب نہ ہو اور اس کو بھی پتا ہے کہ میں غلطی کر رہا تھا، تو اس کو بھی جنت میں محل مل جائے گا کنارے میں. یہ بھی ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہونے کے لیے باتیں پٹ ہو جاتی ہے، آدمی ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اپنی باتیں پلٹنا نہیں چاہتا بندہ، ہو گئی بات نکل گئی منہ سے، اب اس کو نبھانا ہے. تو پتا ہے اس کو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مگر اگر اس کو یہ بات یاد آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بھائی اس سے فساد ہو رہا ہے، انتشار ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اس کا ختم کرو یہ، اور واقع مجھے تو ویسے بھی کرنا چاہیے کہ میں غلطی پر ہوں، تو اس پر بھی جنت کی بشارت ہے، جنت کے محل کی بشارت ہے. اور اگر کوئی حق پر ہے تو یہ اس کو بولنا نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، میں تو لڑوں گا برابر، میں حق پر ہے تو بھی چھوڑ، جھگڑا ختم کر. اس کو اعلیٰ درجے میں جنت کے محل کی بشارت دی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کام فرمایا کہ انفال جو ہے نا وہ تو اللہ اللہ کے رسول کا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ تم آپس میں اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو صحیح رکھو، اصلح ذات البین. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تعلقات کا صحیح رہنا جو ہے نہ مال کی لالچ میں ہو سکتا، اور تعلقات کا صحیح رہنا نہ دوسری دنیاوی بنیادوں پر ہو سکتا، وہ اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. کہ ہر ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو وہاں کی کامیابی ہے. جس کے دماغ میں یہ چیز ہوگی نا وہی دبے گا، وہی خاموش ہوگا، وہی اگری ہو جائے گا دوسرے کے اندر کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. باقی دنیا کے اندر تو چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بڑی باتیں تو بدرجہ والا ہو جاتی ہیں. فتق اللہ واصلح ذات بینکم. اور یہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایمان والے ہو. اپنے کو ایمان والا کہتے ہو نا، جی ہاں، تو پھر اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، شرط کے ساتھ میں ہے. اگر ایمان والے ہو تو پھر تم کو ماننا ہی پڑے گا. وہ ماننے کی وجہ سے اصلاح ذات البین ہے، اور اس ماننے کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا ہے. ایک جملے کا دوسرے جملے سے جوڑ ہے، دوسرے جملے کا دوسرے. تو یہ جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ شان نزول کے اعتبار سے، آیت اترنے کے اعتبار سے کوئی خاص واقعہ اس کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس میں جو مضمون ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. بات جو ہوتی ہے وہ اسی موقع محل کے لیے نہیں ہوتی، اس موقع کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ سب جگہوں کے لیے قاعدہ عام ہوتا ہے، وہ قانون ہوتا ہے اسلامی، تو اس میں جہاں انفال کی تقسیم کا مسئلہ آ رہا ہے وہ حکم تو بیان کیا ہی جائے گا، چونکہ وہ پھر بتایا گیا تفصیل سے بعد میں، وہ یہاں نہیں بتایا گیا، وہ کسی اور جگہ بتایا گیا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہدایت دے دی گئی وہ یہ کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ کام کرو تم لوگ، ڈر اپنے اندر لاؤ اور آپس کے تعلقات کو خراب ہونے مت دو. مالی معاملات میں آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس سے پتا چل رہا ہے جیسے اختلاف ہو گیا کہ کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا، اس میں اختلاف وغیرہ آئے گا. اس کا حل یہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کا بھی نہیں، وہ میرا ہے اللہ. اور یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو صحیح کرو، بس تمہارے درمیان میں تعلقات خراب نہ ہو. اللہ کی مدد اٹھ جاتی، جب دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اور کرنا کیا ہے؟ بس ماننا ہے، اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین. پھر اس کے بعد ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. انفال کا کیا ہوگا وہ تو یہاں بیان ہی نہیں کیا گیا، وہ آگے اسی صورت میں آگے ہے تھوڑا سا بیان، اور دوسرے جگہوں پر حدیثوں میں ہے، اور دوسرے جگہوں پر اور بھی ہے. ہوتا اس میں یہ ہے اصل میں کہ اس کا 1/5 جو ہے، ففتھ حصہ جو ہے، وہ تو بیت المال میں رکھا جاتا ہے، اور 4 حصوں کو تقسیم کیا جاتا ہے جو بھی مال ملے گا. پھر 4 حصوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے تو اللہ کے لیے لڑنے والوں میں اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے لڑا ہے تو اس کو 3 حصے ملتے ہیں، پیدل اگر لڑا ہے تو اس کو 1 حصہ ملتا ہے. اس میں گھوڑے کے 2 حصے ہوتے ہیں، گھوڑ سوار کا 1 حصہ ہوتا ہے، اس طرح 3 حصے اس کو ملتے ہیں، کیونکہ اس سے پاور جو ہے نا لڑنے کا بہت بڑھ جاتا ہے. اتنی ڈیٹیل تک لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ہمارے اندازہ لگا لیجیے آپ. قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا سارے مضامین کو یاد رکھتا ہے، ورنہ ہم کو پتہ ہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس ٹاپک پہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، چونکہ ہماری ہدایت ہی نہیں اسے. مگر خان اسلام میں ویسا نہیں ہے، اسلام میں آپ کو ہر لائن کی ہدایت ملی ہوئے گی. اسلام کا واقف کار جو ہے نا وہ زندگی کے ہر شعبے کے ضروری باتوں سے واقف ہوگا. پھر اس میں ایک چوتھی قسم وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص کے لیے انعام میں دینا چاہے بیت المال میں سے حصہ دینے کے باوجود 5ویں حصے میں سے، تو امیر جو ہوگا وہ دے سکتا ہے اس کو. ایک 5ویں صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص موقع پر یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس دشمن کے ساتھ تم کچھ کرو گے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، تو وہ اسپیشل اس کا ہو جاتا ہے. وہ الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، وہ اس کو بھی آگے بیان کیا گیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مضمون جو ہے وہ ادھر پھیر دیا ہے کہ یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے، اس ٹاپک پہ زیادہ غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ تمہاری اس وجہ سے تمہارے تعلقات تو نہیں خراب ہو رہے ہیں، تعلقات خراب ہونے کے بعد پھر بچا کیا، تھوڑا مال مل بھی گیا تو فائدہ کیا ہے، تمہارے تعلقات نہیں خراب ہونا چاہیے. اور اطاعت تمہارے اندر کتنی ہے، جذبات پوری ہونا، خواہش پوری ہونا الگ بات ہے، اصل تو اطاعت ہونی چاہیے، ماننا آنا چاہیے. ایک صاحب ہی تھے، ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے بدلے میں، وہ جو دوسری طرف کے حملہ آور تھے ان کے ایک آدمی کو مارا، ان کی تلوار ان کو مل گئی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی تو مر ہی گیا ہے، لیکن کم از کم یہ دشمن کی تلوار تو مجھے دے دو. تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کو لے جا کے بیت المال میں جمع کر، بعد میں دیکھا جائے گا. خیر پھر ہوا یہ کہ جب یہ آیتیں اتری تو چونکہ اس میں یہ تھا کہ اطیع اللہ، انہوں نے خود فرم، انہوں نے ان کا خود بیان ہے کہ چونکہ حکم یہ تھا کہ ماننا ہے، چاہے کتنا بھی دکھ پہنچے اس بات میں آپ کو. مجھے بڑے، انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ مجھے بڑا دکھ تھا اس میں کہ ایک تو میرا بھائی جان سے گیا، اور دوسرے ہے کہ میں ایک چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہ نشانی میرے پاس رہے اس کمبخت کی جس کو میں نے مارا، وہ بھی مجھے نہیں دی جا رہی، تو اس کا مجھے بڑا دکھ تھا. لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے اسلام، یہ انہوں نے فرمایا کہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے اسلام، اس لیے میں نے لے آ کے جمع کرا دیا اس کو. لیکن جیسے یہ آیت اتری آگے 10ویں پارے کے شروع والی، حضور اس کے ساتھ ہی آئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وہ تلوار ان کو دے دی. ہاں میں اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں آپ کو، یہ صحیح ہے آپ کے لیے، تم مانگ کے لے یہ صحیح نہیں ہے، یہ دے دی تھی ان کو. پھر اسے فرما باطی اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. اصلاح ذات البین میں یہ بات ہی اصل ہے کہ ذمہ داری اسلامی اعتبار سے کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. جب اختلاف ہوا تو طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مجلس شرعی کے پاس جا کے آپ یہ اپنے اختلاف کو رکھ دیں کہ بھئی یہ ہمارے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے وہ بتا دو، اسی کو قبول کر لینا چاہیے. اصلاح ذات البین کی یہی صورت ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، وہ اس کو الزام دے رہا، وہ اس کو الزام دے رہا، اس کا حل یہ ہے کہ بس شریعت سے پوچھ لینا، بھائی اس میں اصل مسئلہ کیا ہے وہ بتا دیا جائے، چاہے اس میں کسی کو دبنا ہو, کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو, کسی کی عزت ہو رہی ہو, اصل عزت اور بے عزتی تو اللہ کے پاس ہے. یہاں اگر اپنی جان بچا لی ایگو کا مسئلہ بنا کے تو وہاں تو پکڑ میں آئے گی, یہاں تو چار آدمیوں کے سامنے ذلت ہے, وہاں تو 4 کروڑ سے بھی زیادہ کے سامنے ذلت ہے. یہاں تھوڑی ہے وہاں زیادہ ہے, یہاں بغیر سزا کے ہے وہاں سزا کے ساتھ ہے, تو کون سی نادانی کی بات ہے. جب شادی کا بیان ہوتا ہے, عام طور پر شادیوں میں جب بیان کے لیے لوگ کہتے ہیں, تو اس میں ایک واقعہ مجھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آتا ہے, وہ سنایا کرتا ہوں میں, کئی مرتبہ سنایا ہے, آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ سنے ہوئے ہوں گے اس بات کو, کہ ہمارے والد صاحب کے ایک مرید اور ایک مرید بھی تھے, یعنی میاں بیوی کپل جو ہے وہ مرید تھا, ان کی آپس میں خوب لڑائی رہتی تھی. میاں بیوی ہر ٹائپ کے رہتے ہیں, بعد ایسے رہتے ہیں جن میں لڑائی نہیں ہوتی, اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ خوب ہوتی ہے, اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جن میں تھوڑی ہوتی ہے نا وہ بہت لانگ لائف چلتی ہے, وہ زندگی لانگ لائف چلتی ہے, کیونکہ تھوڑا ہونا جو ہے نا یہ علامت ہے صحت مند ہونے کی. نزلہ زکام کھانسی کسی کو ہوتی رہتی ہے تو آدمی اچھا ہے. بالکل نہیں ہونا یہ بھی رسکی ہے, بہت زیادہ ہونا یہ بھی رسکی ہے. بالکل نہیں ہونا اس لیے رسکی ہوتا ہے کہ بالکل نہیں ہونے میں جب ہوتا ہے تو چھوٹا نہیں ہوتا معاملہ. پھر جیسا کہ لکھا ہے کہ کسی کو نزلہ زکام کھانسی کبھی نہیں ہوتی, تو وہ عام طور پر بڑے ہونے کے بعد پاگل ہو جاتا ہے, جنون ہوتا ہے پھر اس کو, چونکہ اس کا فاسد مادہ نکل ہی نہیں رہا, فالج ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. جنون کے اور فالج کے وجوہات میں یہی بات لکھی ہے کہ کسی کو اب اس کو دیکھیں گے کہ اس کو جوانی میں کبھی نزلہ زکام نہیں ہوتا تھا, تو جب بہت جھگڑا ہوتا ہے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے. تو وہاں ہمارے والد صاحب کے پاس آئے وہ دونوں, یہاں بھی خوب لڑتے تھے آپس میں, تو مقدمے میں کیا وجہ کیا ہے, ایسا لڑائی کس بات پہ ہے. تو بیوی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی چلاتے ہیں, میری سنتے ہی نہیں. اور میاں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا کہنا ہے, تو کہیں گے یہ ہمیشہ اپنی چلاتی ہے میری سنتی نہیں. وہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی اپنے حق کو ہی دیکھتا ہے نا تو دوسرا حق ادا بھی کر رہا ہو تو یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ اپنی چلا رہی میری نہیں سن رہی, وہ اپنے چلا رہا میری نہیں سن رہا, یہی فیلنگ آتی ہے. ایک پلیٹ میں لڈو رکھے ہوئے ہوں یا انگور رکھے ہوئے ہوں گے, کوئی چیز کھانے پینے کی چیز رکھی ہو, ایک ہی پلیٹ سے سارے لوگ لے کے, اور سارے کے سارے لالچی اور حریص ہوں, ہر ایک کوشش کر رہا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کھائے, مگر آخر میں پوچھیں گے تو بولیں گے میں تو کچھ کھا ہی نہیں سکا. سب کی فیلنگ یہی ہوگی کہ مجھے تو ملا ہی نہیں کچھ, وہ کم بکت ہی کھا گیا. اور اگر جو ہے ایک ہی پلیٹ میں سے جو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں, ہر آدمی یہ کہے کہ تھوڑا آپ لے لیجیے, یہ لیجیے یہ لیجیے, تو جب ایک آدمی اپنے سامنے کے 4 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے یہ لیجیے یہ لیجیے, تو اس کا آٹومیٹکلی نتیجہ یہ ہوتا ہے, پھر بولتے ہیں آپ تو کھا ہی نہیں رہے, آپ تو باتوں میں لگے ہوئے. تو اب ہر ایک جو ہے نا وہ دو دو دیتا ہے, اس نے ایک دیا تھا تو ہر ایک دو دیتا ہے, تو اس نے ہر ایک کو دو دو دیے تو دینے والا یہاں پہ ایک ہی تھا, وہاں ہر ایک نے ملا کے اس کو, وہاں پہ ایک ایک کو دو دو ہی ملے کیونکہ وہاں 4 بیٹھے, اور 4 نے جب 2 اپنی طرف سے دیے تو یہ اس کو تو 8 ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر رکھیں اپنا بھول جائیں, آپ کو اپنا حق زیادہ ملتا ہے, یہ اصول ہے زندگی کا. اور جب ہر ایک کو اپنا ہی حق دیکھ نظر اپنے ہی حق پر نظر جاتی ہو تو پھر ہر ایک کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو میرا حق ملا نہیں. یہ ہے وہ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریبوں اور امیروں کے درمیان میں قائم فرمائی, غریبوں اور امیروں کے جو اصول بنے ہوئے ہیں, یہ اگر ان اصولوں کو اپنا جائے تو یہ روز کی ہڑتالیں یونینز کی یہ سب چکر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو مزدور پیشہ طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے, جو حاکم طبقہ ہے امیر طبقہ کہتا ہے نہیں ہمیں ہمارا حق چاہیے. اسلام میں یہ بتایا گیا کہ تم اپنا حق مت مانگو, دوسرے کا ادا کرنے میں لگ جاؤ. امیر کو کہا گیا کہ یہ بہت خراب بات ہے کہ کوئی غریب تمہارے دروازے پر آئے, بہت اچھی بات یہ ہے کہ تم غریب کے دروازے پر ہو دینے کے لیے. نعم الامیر علی باب الفقیر, بئس الفقیر علی باب الامیر. اور مزدور کو کیا کہا گیا کہ تم سوال مت کرو, محنت کر کے اللہ کے لیے چھوڑو. اس میں جو تعلیم دی گئی اصل ہوتا یہ ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہے, وہ سولوشن ہے اصل وہ, کیونکہ اس سے پھر جذبات بھڑکتے ہیں دوسرے کی مدد کے, اور جب تک مروبت اور مدد کے جذبات نہ ہو خالی رائٹ رائٹ پہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا, پھر آدمی لیفٹ رائٹ میں رہتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے یہاں پر, وہ کہے کہ صاحب یہ میری نہیں سنتے ہمیشہ اپنی چلاتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری نہیں سنتی ہمیشہ اپنی چلاتی. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ شیخ تھے دونوں کے, تو شیخ کی ایک محبت اور عظمت ہوتی ہے, تو اس کے بولنے کا انداز بھی, نصیحت کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ میری بھی رائے یہی ہے کہ تم اس کی مت سنو, تم اس کی مت سنو. اب تھوڑی دیر کے لیے دونوں پریشان کہ ہم تو لڑائی ختم کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے, آپ تو لڑائی بڑھا دے رہے ہیں, اور یعنی بعد آپ کا یہ آرڈر بھی دیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی کرو تم لوگ کہ تم تمہاری مت سنو, تم تمہاری مت سنو. تو پھر والد صاحب نے اس کے بعد میں فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تم اس کی سنو نہ تم اس کی سنو, دونوں اللہ رسول کی سنو, دونوں اللہ رسول کی سنو. بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا اس بارے میں, شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے کیا کہا. یہ ہے اصل ہو جاتا بہنی کم وہ اطیع اللہ و رسول, اصل یہ اس آیت کا ترجمہ تھا جو حضرت وہاں فرما رہے تھے. آپس کے تعلقات کو سلح, آپس کے تعلقات کو درست کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ رسول کی ذمہ داریوں کو آدمی جاننے کی کوشش کرے کہ ہمارے ذمے میں اللہ نے کیا بات رکھی ہے, تو ایک منٹ میں میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جاتا, کیونکہ اس میں آپ کو یہی بات ملے گی. اسلام میں انتظامی اعتبار سے اللہ نے عورت کو ماننے والا اور مرد کو منوانے والا بنایا ہے. پھر عورت کو یہ آبجیکشن ہی نباخی نہیں رہتا کہ یہ میری سنتے ہی نہیں, کیونکہ یہ سننے کے لیے ہے ہی نہیں انہیں, وہ تو آپ ہیں سننے کے لیے. مرتبے کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے آخرت میں سب برابر ہیں. جتنا ثواب سبحان اللہ کا مرد کو اتنا ہی ثواب عورت کو, جتنا ثواب نماز کا مرد کو اتنا ہی ثواب عورت کو, جتنا ثواب تلاوت کا مرد کو اتنا ہی ثواب عورت کو. مرتبے کے اعتبار سے برابر, مگر دنیا میں تو انتظام چاہیے نا, اور دونوں کے دونوں اگر حاکم ہوں تو انتظام نہیں چل سکتا. وہ اپنی چلائے گا, وہ اپنی چلائے گی, ٹکراؤ ہو جائے گا. دونوں کے دونوں میں سے کوئی بھی کسی میں بھی حکومت نہ ہو تو انتظام نہیں چل سکتا کہ کوئی اوپر جو ہے نا ان کو, ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہی نہیں ہے, انتظام کرنے والا ہی نہیں ہے, مینج کرنے والا ہی نہیں ہے, تو چلے گا کیسے؟ وہ اس پہ ڈھکیلے گا, وہ اس پہ ڈھکیلے گا, کچرا جانگا وہاں رہے گا. ایک ماننے, ایک بولنے والا اور سننے والا اگر نہیں ہوگا تو کچرا نہیں نکل سکتا. دو طالب علموں کی سستی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک کٹورے میں دونوں کھا رہے تھے. جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں نا, ذرا ان کی بڑی سستی ہوتی ہے طبیعت میں, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. آپ ان کے روم کو جا کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, ان کے بیڈ کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, ان کے کپڑوں کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, چار چار ویک ہو گئے ہیں, وہ ہوگی کپڑوں میں, کبھی لانڈری میں ڈالنے کی توفیق نہیں ہوگی. بعض اچھے ہوتے ہیں لیکن ایک عمومی بیماری ہے یہ. ایسے یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان میں یہ مرض ہوتا ہے. تو وہ ایک کٹورے میں, دو کٹورے میں الگ نہیں کھا رہے تھے, وہ دو دھونا پڑتا, وہ ایک کٹورے میں کھا رہے تھے, ایک کٹورے میں دونوں سالن لے کے کھا رہے تھے, اس میں کچرا آ گیا. اور وہ جو تنکا آ گیا ایک لکڑی کا, تو وہ روٹی کو شوربے میں ڈباتے ہوئے ادھر ڈھکیل رہا تھا اور اپنی روٹی نکال نہیں رہا وہ بھی, اور وہ دوسرا جو ہے نا وہ لکڑی کو تنکے کو ادھر ڈھکیل رہا تھا اور اپنی روٹی ابو کے کھا رہا تھا. سالن پورا ختم ہو گیا, کٹورے میں کچرا جیسا کرتا رہے. اگر کوئی اوپر سے ذمہ دار نہیں ہے کہ تم یہ کرو تم یہ کرنا ہے, تو پھر کام جب بھی نہیں جا سکتا. دونوں کو ذمہ دار بناؤ کہ تم اپنے چلاؤ تم اپنے چلاؤ, تب بھی کام نہیں چل سکتا. تو انتظام شریعت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورت پر. ڈومینیشن جو ہے نا یہ کلچر کی بنیاد ہے, یہ بات یاد رکھ لو. کس کا ڈومینیشن ہوگا فیملی لائف میں, یہ کلچر کی بنیاد ہے. اسلام کے کلچر کی بنیاد میں مرد کا ڈومینیشن ہے, اور مغرب کے کلچر کی بنیاد میں عورت کا ڈومینیشن ہے. اور جب تک آپ اسلامی کلچر پر نہیں آؤ گے, خدا کی قسم صحیح نہیں ہو سکتی. اور ہماری بہنوں کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا ہے. شادی کرو تو ان کے مزاج پر, بچوں کو کپڑے لاؤ تو ان کے مزاج پر, بچوں کو تعلیم دلاؤ تو ان کے مزاج پر, بچوں کی فیس, بچوں کا سارا نظام, گھر کا سارا نظام, شاپنگ کا سارا نظام, لینے دینے کا سارا نظام, آمدنی کے خرچ کا سارا نظام, خود آمدنی کا پورا نظام. اگر ڈومینیشن ادھر ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا انتظام عورت کے ہاتھ میں ہو. جب قوم کے بارے میں یہ فرمایا گیا تو فیملی بھی, وہ گھر بھی نہیں چلتا زیادہ. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی سوجھ بوجھ والی خواتین دے دیتے ہیں کہ وہ مرد کے مزاج شناخت ہوتی ہیں, منشے کو سمجھتی ہیں, وہ جو ہے نا سہولت کے واسطے ہیلپ کے طور پر وہ اپنے پاس حساب کتاب رکھ کے انتظام کرتی ہیں. اگر ایسی کوئی صورت ہو تو وہ بہت اچھی نعمت ہے. وہاں تو پھر اصل تو انتظام تو مرد کا ہی تھا وہاں پہ, لیکن اس وقت اس کو چلانے والی جو ہے نا وہ خاتون نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن منشا اس میں مرد کا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر منشے کا فرق ہو مردی کا فرق ہو پھر وہاں پہ ڈومینیشن عورت کا ہو. یہ بات ذہن میں رکھنے کا ہے کہ یہ مغرب کے کلچر کی بنیاد ہے اور اسلامی کلچر کی یہ بنیاد نہیں ہوتی اور اس سے اصلاح ذات البین کبھی نہیں آتا. اور یہ مین وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ جس سے شادیاں نہیں نپ پاتی, اور یہ مین وجہ ہے کہ جو یہاں کی تعلیم کسی بچی اور بچے میں پیدا کر دیتی ہے ذہن کو. اس کے بہت دور تک نتائج ہیں, بہت لمبی بحث ہے. یہ جو مزاج آتا ہے بچیوں میں یہاں کی, یہ کس تعلیم اور تربیت سے آتا ہے, اور یہ مزاج کس بات کی غم بازی کرتا ہے, اس مزاج کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں. اس نتائج کے ثمرات یہی ہیں کہ پھر حرام کی اولاد بڑھتی چلی جائے گی دن بھر. اس کے ثمرات یہ ہیں کہ کوئی شادی نبھے گی نہیں دو تین سال سے زیادہ. اس کے ثمرات یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے شرادہ بکھر جائے گا. اس کے ثمرات یہ ہیں کہ خود غرضی آ جائے گی. اس کے ثمرات یہ ہیں کہ مردوں پر مظالم ہوں گے, ان کو اتنا ٹائٹ کیا جائے گا, ان کے لیے ایسے قانون اور صعوبتیں ہوں گی کہ زندگی اجیرن ہو جائے گی. وہ ایک چیز نہیں ہے, آپ اگر اللہ نے ذہن دیا ہے آپ سوچیں گے حالی اسٹاپک کی روشنی میں تو آپ کو پورا پکچر کھل جائے گا اسلامی تعلیم کا غیر اسلامی تعلیم کا. دو الگ الگ پیج ہیں یہ. ہمارے پاس جو اسلامی اقدار ہیں, اسلام میں عظمت ہے, اسلام میں عقیدت محبت ہے, اسلام میں تعظیم ہے, اسلام میں اطاعت ہے, اس کی وجہ سے بچوں پر اثرات, اس کی وجہ سے تعلیم پر اثرات, اس کی وجہ سے گھر کے ماحول پر اثرات, اس کی وجہ سے گھر کی بند گھر کی خانہ کیا بولتے اس کو شیرازہ بندی جو ہے, یعنی پوری فیملی کو بند کے جکڑ کے مصلحتوں کے ساتھ میں رکھنا, اس کی وجہ سے فیصلوں پر ڈسیشن کے اوپر جو فرق پڑتا ہے, کوئی ایک چیز تھوڑی ہے میرے دوستو. خاندان کی حفاظت, نسلوں کی حفاظت, نسب کی حفاظت, وراثت کی حفاظت, شادی بیاہ میں حلال حرام کی حفاظت, ناجائز تعلقات کی حفاظت, ایک چیز ہے سمجھ رہے ہیں آپ. یہ ایک چیز نہیں ہوتی ہے, بولنے میں ایک ہے لیکن آپ کھودیں گے اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو بہت لمبی ہے یہ لمبا سلسلہ ہے پورا. اسی لیے یہ بنیاد دی گئی ہے اسلحہ دادا بینکم واطیع اللہ و رسولہ, آپس کے درمیان میں صلح کرو, اپنے تعلقات درست کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. بہت ہمارے ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے, چونکہ یہاں پہ مستقل کام ہوتا ہے تو کاؤنسلنگ کا کام روزہ نہیں کرنا پڑتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر یہ بات پیش آتی رہتی ہے, تو جو بات محسوس کی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ مرد کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں زیادتی کرتا ہوں, مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے, میں غصے میں یہ کر دیتا ہوں, مگر اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اصل غلطی کر کیا رہا ہوں, وہ اطاعت اللہ کے رسول کی ہے کیا اس کے بارے میں وہ نہیں جانا ہوا ہوتا ہے. بہت مرتبہ خاتون بھی یہ چاہتی ہے لیکن اس کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ایک قضیہ ایک سال سے آ رہا ہے, اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے بہت آ رہے ہیں, تعلیم بہت اچھی ہے, ڈاکٹر ہے بچی, یہاں کی سٹیزن ہے, تو اس کے پاس تو دو دو چیزیں ہوں گی نا شادی کا, تو اس کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے شک ہو گیا, میں نے پوچھا کہ ڈیسیشن پاور کس کے پاس ہے, کون ڈیسیجن لیتا ہے؟ کہنے لگے یہ لیتی ہے ہمیشہ, ان کی بیوی کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا یہی ہے فساد کی جب. میں نے کہا یہ اور 10 سال انہوں نے دے گی, حالانکہ ماں ہے وہ اس کی. میں نے کہا اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اللہ پاک نے تمہیں خوشبو عطا کی ہے, تم زیادہ چکر میں مت پڑو, ایسی چیزوں میں بہت زیادہ باریکی میں جانے کا زمانہ نہیں ہے, یہ رشتہ آ گیا ہے, تم ڈیسیشن کیوں نہیں لیتے؟ پھر سمجھا بجھا کے اس کو منوایا کہ بھائی اب یہ طے کرے گا, آئندہ سے آپ طے نہیں کریں گے. کہنے کہ میں اب تک 2-3 رشتوں میں کہہ چکا ہوں یہ بہت اچھا ہے کر لو, یہ مانتی ہوں. وہ کالا ہے, وہ اتنا لمبا نہیں ہے, وہ ہائٹ اس کی کم ہے, وہ تعلیم اس کی برابر نہیں ہے, آمدنی اس کی جمع نہیں ہوئی ابھی, ٹھیک ہے پڑھا ہوا بہت ہے لیکن ابھی جمع نہیں ہوا کچھ بھی, ایسا کچھ بھی نکال دیتی ہے. وہ نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس وہ اس لائن کی سوچ بوجھ, یہ اس لائن کی سوچ الگ ہوتی ہے بالکل. تو کاؤنسلنگ میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جو اطاعت, یہ جو جملہ ہے اسلحہ دادا بینکم کے بعد, وہ کتنا معنی خیز ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں دھیان اس پہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے تعلقات کو صحیح کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو, تو وہ اطاعت کرنے میں ہی اصل یہ جاننا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ماں باپ کے حق کیا ہیں اولاد کے مقابلے میں. ماں باپ کی اور اولاد کی چل رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اولاد سے کیا نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ اطاعت نہیں کر. ہم ماں باپ پہ لہٰذا ہمیں ہر طرح کے ڈیمانڈ کا حق ہے. بھائی کہاں سے ہو گیا یار؟ اب ایک آدمی ایک جگہ دلچسپی رکھتا ہے وہاں پہ شادی کرنے پہ مصر ہے, ایک بچہ ہے پھنس گیا کسی جگہ پہ, شرعی اعتبار سے کوئی عذر نہیں ہے آپ کو, شران ہو سکتا ہے ایسا, آپ کو پنگا لینے کی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہماری ناک کا مسئلہ ہے خاندان کا, بھائی یہاں امریکہ میں کہیں کہ ناک کا مسئلہ ہے, کون سے ایسے خاندان بندے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ایک آدمی تمہارے کو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ خامخواہ اس کے خلاف میں آ کے بیٹھ جاؤ کہ ادھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا سورا قاضی, تو ایسی صورت میں آپ کو بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور پر اگر آپ پر وہ توڑ دے آپ بتائیے کیا ہے تو ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ ہماری مصلحت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمر بھی ہو گئی ہے, جذبات بھی مل گئے ہیں, احساسات ہو گئے ہیں, اب اس کے بعد میں وہ ضد کر رہا ہے تو آپ کو لے کے بیٹھنا ہی نہیں ہے. کمائی ہے پوری پوری کمائی لا کے دو. بعض اس معاملے میں تنگ کرتے رہتے ہیں کہ میں ماں ہوں لہٰذا تجھے مجھے جو کچھ کمانے لا کے دے, میں باپ ہوں لہٰذا تجھے یہیں رہنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ہی زندگی, وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں یہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی, ساس سسرے کے ساتھ میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہے نہیں تم کو رکھنا پڑے گا, نہیں تو اس کو طلاق دے دے. اب وہ کہہ رہا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دے, میں بیوی کو طلاق دوں یا نہ دوں. اب وہ تمہارے دل میں کیا ہے تو بولے میرے دل میں تو نہیں ہے, انہیں میرے کو بہت چاہتی ہے, میں اس کو بہت چاہتا ہوں. اب وہ جس پکڑے ہوئی ہے اس نے کہ چونکہ اس نے یہ کہا کہ میں الگ رہوں گی لہٰذا یہ اس کے طلاق دلوانے پہ لگی ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اس نے یہ عملیات کر دیے, سحر کرا دیا, وہ کرا دیا, کرتوت کرا دیے, بندش کر دی ہے, وہ چکر چلتا ہے. پھر عاملوں کے پاس پینے کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ دونوں خود ہی عامل ہیں, یہ خود ہی ان کے عملیات ہیں, ان کے اخلاق جو ہے نا ان کے عملیات ہیں, ان کی بدتمیزی ان کے عملیات ہیں. اطیع اللہ و رسولہ اس سینس میں ہے یہاں پہ خاص. ماں باپ اولاد کا مسئلہ آ جائے, میاں بیوی کا مسئلہ آ جائے, کاروبار میں پارٹنر کا مسئلہ آ جائے, آفیسز میں کوئی بات آ جائے, آجر مستاجر کی آ جائے, جہاں ملازمت کر رہے ہیں وہاں اپنے باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ, ہر ایک کے رائٹس کیا ہیں وہ معلوم, حقوق کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ان کی اداروں کے اندر ہے, اسکول کے اندر ہے, کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. اب آپ کو ٹیچر بنایا گیا فرض کرو, ملازم بنایا گیا کسی چیز کا, اور آپ جو ہے نا مینجمنٹ کے اندر دخل دینا شروع کر دی, آپ کی ذمہ داری ہے یہ, آپ کا کام بنتا ہے, فساد تو ہوگا. پھر وہ جو کام آپ کا ہے وہ کام آپ کریں, ہوگی بات ختم. یہ فتق اللہ واسطہ داتا بہنی کم واطی اللہ و رسول, تم آپس کے تعلقات کو صحیح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور رسول نے جس شعبے میں جس لائن میں تمہیں جو بات پیش آ گئی ہے اس میں کیا حکم دیا ہے اس کو معلوم کر لو. جیسا کہ یہاں انفال کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس میں کسی کا بھی نہیں ہے جن کو ہمیں دینا ہوگا, یہ اللہ نے حکم دے دیا. ان کم تم مومنین, اور اتنے سخت لہجے میں فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہیں تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی اور اخلاق بیان فرمائے. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ایمان والے تو وہ ہیں کامل ایمان والے, صحیح ایمان والے, ایسے ایمان والے جیسے ایمان والا اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے, بندہ ہو یا بندی, کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ ہم ایسے ایمان والے ہوں جیسے اللہ پسند کرتا ہوں. ہونا چاہیے, اگر ایسی نیت نہیں ہے تو ہونا چاہیے, ایسا ارادہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے, ایسی خواہش نہیں ہے تو ہونا چاہیے. یعنی میں کا مقابلہ کر سکتا ہوں بس جیسا ہوں ہوں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی. ہوں گندا صحیح ہے, ذاتی تو موجودہ حالت کے اعتبار سے تو واقعی میں ویسا نہیں ہوں, لیکن خواہش بھی نہ ہو اچھے اچھے ہونے کی, یہ تو غلط بات ہے. جب ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے پسندیدہ ایمان والے ہوں, رسول کے پسندیدہ ایمان والے ہوں, جن صفات کے ساتھ ہمیں پسند کیا جا رہا ہے ان صفات کے ساتھ ہم ہوں. تو اس کو بیان فرمایا گیا کہ کامل ایمان والے, صحیح ایمان والے تو وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں, خوف آ جاتا ہے ان کے دل میں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی حیبت دل میں ہونا اور اس کی وجہ سے ڈر ہونا, یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ اللہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ کا رسول ہے وہ, کسی اور کا رسول نہیں ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اس نے وہ بات کہی ہے. تو اتنی عظمت دل میں ہونا اللہ کی کہ جب اللہ کا ذکر آئے, اللہ کا حکم سنایا جائے تو دل کانپ جائے, اللہ کی حیبت سے, اللہ کی عظمت سے. ایمان والے تو وہ ہیں, کیونکہ عظمت اور حیبت جب دل میں ہوتی ہے تو پھر مخالفت کو سوچتا بھی نہیں بندہ. اچھا اللہ نے فرمایا بس ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا وقافاً علی کتاب اللہ, کتنے غصے میں ہوں اگر کوئی اللہ کا حکم سنا دیتا کہ اس میں اللہ پاک کا حکم یہ ہے, تو فوراً رک جاتے تھے اور ٹھنڈے ہو جاتے تھے, ایسے جیسے ان پہ پانی ڈال دیا گیا. اللہ نے کہا بس, عظمت دل میں ہونا. تو فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, حیبت ہو, بڑائی ہو, ڈر ہو. یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کے دل کانپ جائیں، اور دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر اطمینان ہوتا ہے تو ڈرنا اور کانپنا کیا ہے؟ اور کانپتے ہیں تو پھر تمانینت کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ ایسا ڈر مطلوب ہے جس میں سرور اور تمانینت ہو، تسلی ہو۔ ایسا ڈر مطلوب نہیں ہے جس میں وحشت ہو، جیسے شیر سے کوئی ڈرتا ہے، سانپ سے کوئی ڈرتا ہے۔ کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے شیر سے، ایک ڈر ہوتا ہے درندے سے، ایک ڈر ہوتا ہے سانپ سے، ظالم جابر سے جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے آ گیا، اس سے ہوتا ہے ایک ڈر۔ وہ ڈر وحشت کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر محبت اور عظمت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تسلی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہو گئی بات، جب اللہ نے فرمایا، اللہ ہی تو ہمارے سب کچھ ہے، اللہ کو تو راضی کرنا ہے، ان کی رضا سے تو سارے کام بنیں گے۔ پھر وہ تو ایسے علم والے ہیں کہ ان کی بات میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ویسے حکمت والے ہیں کہ ان کی ہر بات میں حکمت رکھی ہوئی ہے، تو میری بات، میری سمجھ میں کہاں پر اتنی حکمت آئے گی جتنی ان کی بات میں حکمت ہے؟ تو انہوں نے جو بات فرمائی وہ زیادہ صحیح۔ میرے پاس اتنا علم کہاں ہے؟ ان کے پاس علم ہے، اصلی علم کامل تو اللہ پاک کا ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا وہ بات صحیح ہوگی، ہماری، ہمارا مشاہدہ کیا، ہمارا علم کیا، ہمارا تجزیہ کیا؟ بات کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کانپ اٹھے۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اللہ کے احکام ان کے سامنے پڑھے جائیں تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جائیں۔ جیسے اللہ پاک کا حکم سامنے آئے تو ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے۔ جیسے انفال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل انفال اللہ والرسول، تو فرمایا کہ جب کوئی بات آئے سامنے تو خلاف طبیعت ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں جو نظر انداز کرنے کا، اگنور کرنے کا، یا اپنی خلاف طبیعت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس سے جو ہے نا دل میں اس کی عزت نہیں آنے والا جو پہلو ہوتا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے اصل میں۔ کیا ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حکم، اللہ کا کوئی حکم سنا کے اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی نور، اس کی نورانیت بڑھ جائے، اس کی کیفیت بڑھ جائے، اور اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ جب کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو اور صحیح ذرائع سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہی نکلتا ہے قرآن اور حدیث سے، بس اس کے سامنے آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم، وہ ایمان والے کی نشانی۔ پانچ باتیں معلوم تھی، پانچ نہیں معلوم تھی، پانچ بعد میں معلوم ہو گئی اور اس میں اضافہ، اور پانچ بعد میں معلوم ہو گئی اور اضافہ، اور پانچ بعد میں معلوم ہو گئی اور اضافہ۔ اچھا، اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے، اللہ کا یہ بھی حکم ہے، اچھا اللہ کا یہ بھی حکم ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ پہ نظر رکھنا۔ بھروسے کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، نوکری کرنا چھوڑ دیا، علاج کرانا چھوڑ دیا، بھاگ دوڑ کرنا چھوڑ دیا، ہاتھ پیر حرکت کرنا چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ اللہ پہ چھوڑنے کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ پہ چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد بھی اللہ پہ چھوڑنا، نظر اللہ پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ جو مناسب ہے، جو مصلحت ہے وہ کریں گے، وہی جو وہ چاہیں گے، ان تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لی، اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہے اصل، وہ چاہیں گے تو کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے تو ان سب کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر یقین بھی ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ پوچھا گیا ہے قرآن پاک میں کہ کیا اللہ اپنے بندے کو بس نہیں ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے قرآن پاک، ایمان والوں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بس ہے کیا نہیں، کافی ہے کیا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے کیا بندے کو، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ علیہ اللہ وکاف عبدا ہمیں یہ توکل علی اللہ و حسب، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ کافی ہے اس کو، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پاک اپنی بات تک پہنچ جاتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے، تم بھروسہ کرو اس پہ۔ تو تیسری صفت یہ بیان فرمائے گی، وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کی اقامت کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کی اقامت دو معنی میں ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کے پورے آداب ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرنا، مسائل کی پوری رعایت ہونا، سنتوں کی پوری رعایت ہونا، مستحبات کی پوری رعایت ہونا، حضور قلب ہونا، احتیاط پوری ہونا ظاہری اور باطنی، اس کے معنی بالکل کریکٹ کرنا، اقامت کے معنی ہوتے ہیں بالکل سیدھا کرنا، ایک ہے نماز پڑھ دینا ٹیڑھی بنگی اور ایک ہے بالکل سیدھی نماز پڑھنا، یعنی ہر ہر عمل میں جو چیز چاہیے جیسی چاہیے ویسی کرنا، اقامت کے ایک معنی یہ. اور ایک اقامت کے معنی پابندی کے بھی آتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لی پھر اس کے بعد چھوڑ لی، نہیں اقامت ایک چیز قائم ہو گئی، آپ کی نوکری قائم ہے، جاب قائم ہے، کیا مطلب ہوتا ہے ایک دن کر کے آئے تو بولتے کیا اس میں، وہ تو قائم ہوتی جب ہے جب کنٹینیو ہوتی ہے. تو پابندی سے نماز پر مداومت ہونا بندے کی، اور جب جس نماز کی بھی مداومت کر رہا ہے، جس نماز کو ادا کر رہا ہے، اس کو صحیح نہج پر کرنا، یہ اقامت میں آتا ہے. اور یقیمون الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا، بقالت نہیں کرنا اور بدگمانی نہیں کرنا کہ میں اگر خرچ کر دوں گا اللہ کے لیے تو پھر میرے پاس بچے گا کیا، ابھی جو تیرے پاس ہے وہ پہلے سے کہاں سے تھا، اللہ نے دیا تبھی تو آیا ہے، تو جب نہیں تھا تب اللہ نے دے دیا، اب تو اللہ کے لیے خرچ، اور جب تک تو نے خرچ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ تھا ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرتا، اور جب خرچ کرے گا تو اللہ نہیں دے گا تجھے، یہ بدگمانی کیسی اللہ پہ. یہ فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، اور مما یہ بتا رہا ہے کہ پورا نہیں مانگا جاتا کبھی بھی اللہ کے لیے، جو ہے تمہارے پاس اس میں سے مانگا جاتا ہے، نہیں تو یہ فرماتے اللہ تعالیٰ جو ہم نے دیا ہے وہ دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، یہ فرمایا انتظام کو بھی سکھا دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ خالی ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد خود ہی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو. مما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے ایمان والے. اللہ پاک جن ایمان والوں فرمایا اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم مومن ہو تو مومن کون ہے؟ تو فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کی عظمت سے ان کے دل بھرے ہوئے ہونا، جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل میں گھبراہٹ اور کپکپاہٹ آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے سامنے آئیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں مضبوطی ہونا اور پختگی آ جانا، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا، نماز کے قائم کرنے والے ہونا، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہونا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں حقیقت میں ایمان والے. اصل بات یہ کہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت کا پتہ کس سے چلے گا؟ ایمان کی حقیقت کا پتہ ان باتوں سے چلے گا. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مرتبے ہیں ان کے پروردگار کے پاس، درجات ہیں، ومغفرت اور مغفرت ہے اللہ کے پاس، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے. لهم درجات عند ربهم مغفرت ہوں ورز کن کریں. پہلی جو تین باتیں ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں حیبت کا اور خوف کا ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے آنے پر ایمان کے اندر مضبوطی ہونا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ اصل میں ایمان کے کمالات میں سے ہیں. اس لیے یہاں پہ درجات ہیں، یہاں اصل میں تین چیزیں ہیں آیت میں، اور تین چیزوں سے اس کا مقابلہ ہے. اللہ نے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا، درجات کا اور مغفرت کا اور رزق کریم کا. تو درجات اس میں درجہ کہتے ہیں کہ ایک چیز حاصل ہو گئی، پھر اس میں کوالٹیز ہیں، جنت کے درجات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. تو درجہ کب ملتا ہے؟ جب چیز پہلے مل جائے گی پھر درجے کی بات ہے. بلڈنگ میں آپ کو کوئی اپارٹمنٹ مل جائے گا تو پھر یہ بات ہے کہ کون سے فلور پہ ہے، پہلے کوئی فلور تھوڑے ہوتے ہیں. تو درجات ہوتے ہیں کب؟ جب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دل بھر چکا ہو، اللہ کے بھروسہ کامل ہو چکا ہو، ایمان کے اندر مضبوطی اور حلاوت اور بشاشت آ چکی ہو، اس میں درجات ہیں. اور نماز ادا کرتے ہیں، زکات دے نماز ادا کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ مغفرت ہے، گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ ہے. اور زکات ادا کرتے ہیں، رزق دے خرچ کرتے ہیں، زکات ہے، صدقہ فطر ہے، مہمان نوازی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنے تقاضے سامنے آتے ہیں دین کے، رزق کریم ہے. مال کے خرچ کے مقابلے میں رزق کریم کا مقابلہ ہے، یہ لکھا ہے بحر مجید میں. جتنا آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اتنے زیادہ اللہ پاک اس کے رزق میں کرامت اور شرافت داخل فرما دیں گے، یعنی عزت سے اس کو روزی ملتی رہے گی، وسعت بھی ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، اور عزت بھی ملتی رہے گی. اور یہ وعدہ دنیا میں بھی ہے، یہ وعدہ آخرت میں بھی. جتنا آدمی اللہ کے لیے مال کو لگاتا رہے گا اتنے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے روزی میں برکت ہوتی جائے گی. فرمایا کہ لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے پروردگار کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے. اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے وہ رزقن کرے گا. بس میں نے کہا تھا کہ ایک گھنٹے تک ہوگا, اگرچہ آیتیں چار ہی آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا اور اس میں کچھ مضامین ہیں جس کو سنانا ہے مجھے آپ کو, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. نسألك التقى والعفاف والغنى. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسجيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلوة الدين وغلوة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة.